منگل 14 مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. حکومت پاکستان کا توہین مذہب و رسالت کے نام پر سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ, لیکن قانونی ماہر نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا,
جس طرح سے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پہ توہین مذہب سے متعلق جو بیانیاں شروع ہو گیا ہے, یہ بہت ہی خطرناک نتائج کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر گستاخانہ مواد کو ہٹانے اور اس کا راستہ روکنے کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے. دوسری جانب قومی اسمبلی کے اجلاس میں سوشل میڈیا پر توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک.
وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق میاں نواز شریف نے ہدایت دی ہے کہ اس امر کو یقینی بنایا جائے کہ ناموس رسالت کے قانون کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے والوں کا بھی کڑا محاسبہ کیا جائے. دوسری جانب سوشل میڈیا پر توہین آمیز اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے خلاف ایک قرارداد آج قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. اس قرارداد میں ایسے مواد کے تدارک کے لیے پارلیمان میں موجود جماعتوں کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کی تجویز کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. یہ قرارداد حکمراں جماعت کے رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے پیش کی تھی.
پاکستان نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کرے گا, تاکہ ان ممالک کو جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے روکا جائے جن کے پاس ابھی تک جوہری ہتھیار بنانے کی اہلیت نہیں ہے. واضح رہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ بیان اس لحاظ سے غیر متوقع ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں تخفیف اسلحے کی بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور اکزے ایجنسی کے تمام قبائل نے حکومت کی طرف سے ان کے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں کل سے شروع ہونے والی مردم شماری میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے. نامہ نگار رفت اللہ اور اکزے.
یہ اعلان آج ہنگو میں اور اکزے ایجنسی کے 18 قبیلوں پر مشتمل ایک گرینڈ قبائلی جرگی کی طرف سے کیا گیا. جرگے میں شریک قبائلی عمائدین کا کہنا تھا کہ اورگزی ایجنسی کو مردم شماری میں پہلے مرحلے پر رکھا گیا ہے, جبکہ ایجنسی کے 2 قبیلے بدستور اپنے اپنے علاقوں سے بے گھر ہیں. انہوں نے کہا کہ جہاں متاثرین مقیم ہیں وہاں رجسٹریشن پوائنٹس بھی کم بنائے گئے ہیں, جس سے قبائل کی حق تلفی ہو رہی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت کی طرف سے ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو ایجنسی کے تمام قبیلے کل سے شروع ہونے والی مردم شماری کا مکمل بائیکاٹ کریں گے.
انصاف کی یورپی عدالت نے کمپنیوں کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ کسی قسم کی ظاہری مذہبی علامت پہننے سے اپنے ملازمین کو منع کر سکتی ہیں. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
اس حکم نامے کے تحت اب یورپی کمپنیاں اپنے ملازمین کو حجاب پہننے سے بھی روک سکیں گی. تاہم یورپ کی ایک اعلیٰ ترین عدالت کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی پابندی تمام ملازمین کے مکمل طور پر غیر جانبدارانہ لباس پہننے کی پالیسی پر مبنی ہونی چاہیے. عدالت کا کہنا ہے کہ ایسی پابندی گاہکوں کی درخواست پر لاگو نہیں کی جا سکتی. دفاتر میں حجاب پہننے کے معاملے پر یہ عدالت کا پہلا فیصلہ ہے. اس مقدمے کا آغاز بیلجیم کی ایک کمپنی G4S کی جانب سے حجاب پہننے پر ایک ریسپشنسٹ کو ملازمت سے فارغ کرنے کے بعد سامنے آیا. بیلجیم کی عدالت نے یہ معاملہ یورپین کورٹ آف جسٹس میں بھیج دیا تھا.
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ماہرین نے شامی فضائیہ پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے دسمبر میں جان بوجھ کر دمشق کے مضافات میں بمباری کی, جس کی وجہ سے 50 لاکھ لوگوں کو پانی فراہم کرنے والی لائن کٹ گئی ہے. تاہم شامی حکومت نے اس کا الزام باغیوں پر لگایا ہے, لیکن اقوام متحدہ کی انکوائری کمیشن کی ایک نئی رپورٹ میں شامل ثبوت سے ظاہر ہے کہ یہ نقصان کم از کم 2 فضائی حملوں میں ہوا. اسرائیل میں پولیس نے ایک فلسطینی نقشہ نگار اور سابق امن مذاکرات کار خلیل توفاقجی کے دفتر پر چھاپہ مار کر انہیں گرفتار کر لیا ہے اور دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی ہیں. اسرائیل نے ان پر فلسطینی اتھارٹی کے لیے تحقیق کرنے کا الزام لگایا ہے. مسٹر توفاقجی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یہودی آبادیوں کے نقشے اور سیٹلائٹ تصاویر جمع کرنے جیسی سرگرمیوں میں ملوث رہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا نیدرلینڈ کے ساتھ تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. انہوں نے نیدرلینڈ پر بوسیدہ کردار کے ہونے اور ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہونے کا الزام عائد کیا ہے. انہوں نے بلقان تنازع کے دوران سری برینیکا قتل عام کا حوالہ دیا, جب اقوام متحدہ میں ڈچ فوجی 8000 بوسنیائی مسلمانوں کو سرب فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچانے میں ناکام رہے. ڈچ وزیر اعظم نے مسٹر اردوان کے تبصرے کو مکروہ حد تک مسخ تاریخ قرار دیا ہے. ادھر نیدرلینڈ کے اہم پارٹی لیڈرز بدھ کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات سے پہلے ایک ٹیلی ویژن مباحثے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ان انتخابات کو یورپی سیاست میں ایک اہم موقع کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور فرانس کے صدارتی امیدوار فرانکوئز فیلن سے رسمی تحقیقات کی تصدیق ہو گئی ہے. ان پر سرکاری فنڈز کی خورد برد کا الزام ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے ایوان زیریں قومی اسمبلی کے اجلاس میں سوشل میڈیا پر توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. اس کے علاوہ ایسے مواد کے تدارک کے لیے پارلیمان میں موجود جماعتوں کے اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے. یہ ساری اطلاعات ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک کی ہیں. انہوں نے مزید کا اس لیے کہ وہ اسمبلی کی کارروائی میں بذات خود موجود تھے. انہوں نے بتایا کہ یہ قرارداد حکمراں جماعت کے رکن قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر نے پیش کی. محمد صفدر نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو شہید قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے توہین رسالت کے خلاف قانون منظور کروایا تھا. رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جب سے سوشل میڈیا پر آنے والے اس توہین آمیز مواد کے خلاف درخواستوں کی سماعت شروع کی ہے اس وقت سے ان کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ملک میں انتشار پھیلنے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ہم نے اس قرارداد پر ایک سرحاصل گفتگو کی ہے. وہ ذرا دیر بعد آنے کو ہے. اس میں قانونی ماہر، ایک طالب علم اور جزوقتی صحافی اور ڈیجیٹل سے متعلق ایک خاتون نے بھی شرکت کی ہے. لیکن اس سے پہلے آئیے ذرا سین سیٹ کریں. وزیر اعظم نواز شریف نے آج ایک بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کو ہٹانے اور اس کو روکنے کے لیے مؤثر اور فوری اقدامات کیے جائیں. ساتھ ہی انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تاکید کی کہ اس طرح کا مواد پھیلانے والوں کا سراغ لگا کر انہیں کڑی سزا دی جائے. حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کی سوشل میڈیا پر موجودگی کے بارے میں درخواست کی سماعت کی گئی، جس کے بعد ملک بھر میں توہین مذہب کے قانون اور اس پر عمل درآمد کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے. توہین مذہب کے قانون سے متعلق پاکستان میں متضاد آرا پائی جاتی ہیں، جو اس موضوع پر شدید معاشرتی تقسیم کو بھی ظاہر کرتی ہیں. سکندر کرمانی کی رپورٹ، ثنا گلزار کی زبانی.
ایک سزا یافتہ قاتل کی یاد میں ہزاروں کا مجمع. ممتاز قادری کی پہلی برسی کے موقع پر ہزاروں افراد اسلام آباد میں جمع ہوئے. پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے جرم میں گزشتہ برس ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی تھی. سلمان تاثیر ملک میں رائج توہین مذہب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے حامی تھے، جس وجہ سے ممتاز قادری نے ان کو قتل کیا تھا. اسلام آباد میں ممتاز قادری کا مزار بھی تعمیر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ایک مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے. مزار پر آنے والے ان کے ایک حامی کا کہنا تھا،
اپنا مال، اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر تو ایک ہستی کے لیے مطلب اپنا سب کچھ قربان کر دینا، جو کہ ایک حقیقت ہے.
پاکستان میں موجود قدامت پسند طبقے کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کے قانون کو متنازع بنا کر مذہبی جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب حقوق انسانی کی تنظیموں کے مطابق اس قانون کو ذاتی مفادات کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. 2010 میں آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی. ان کی اپیل اب بھی سپریم کورٹ میں التوا کا شکار ہے. ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ جج اور وکیل اس کیس کی پیروی کرنے سے ڈرتے ہیں. آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے کہا،
ماڑی جی وہ تریق لگ دی ہے تے وہ جلسے جلوس شروع کر دیندے نے عدالت تو خدا نے کیتا تے انہیں چھڈنا وی ہے وہ ادھر پاکستان میں رہ ہے کہ تو زندہ نہیں رہ سکے گی اس کو جے لوگ جے انہاں اس کو مار دیں گے
انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگا کر ریاست پر تنقید کرنے والوں کو بھی دباؤ میں ڈالا جاتا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے حال ہی میں جبری طور پر گمشدہ کیے جانے والے بلاگرز کے خلاف بھی سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے حقوق انسانی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر تنقید کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف توہین مذہب کی مہم چلائی گئی تاکہ معاشرے میں ریاستی بیانیے کے مخالف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جا سکے ماہرین کا خیال ہے کہ توہین مذہب کا قانون اور اس سے جڑے جذبات پاکستانی معاشرے میں برداشت اور عدم برداشت کے درمیان عوامی تقسیم کی عکاسی کرتے ہیں اور بظاہر یہ تقسیم جلد ختم ہوتی نظر نہیں آتی
سکندر کرمانی کی رپورٹ جو آپ نے ثنا گلزار سے سنی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا تھا کہ نہ صرف مذہب مخالف اور توہین آمیز مواد پر مشتمل پیجز پر بلکہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہی پابندی عائد کر دی جائے گی ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں کے مطابق پاکستان میں ویب سائٹس پر پابندی جیسے بیانات کی ایک وجہ پیجز بند کرنے کے لیے تکنیکی نظام کا موجود نہ ہونا ہے جبکہ مذہب کو سامنے رکھ کر لگائی جانے والی پابندیاں سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے لگائی جاتی ہیں ایسی رائے سامنے آئی ہیں اسلام آباد سے فرحت جاوید
یہ اقوام متحدہ کی جانب سے کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم جماعت الدعویٰ کا مظاہرہ ہے جو پاکستان کے دارالحکومت میں ہوا مظاہرین سوشل میڈیا پر موجود مذہب مخالف اور توہین آمیز مواد کی بندش کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ حالیہ دنوں میں مذہبی تنظیموں کا دوسرا مظاہرہ ہے اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستانی حکام کو سوشل میڈیا پر موجود تمام مذہب مخالف اور توہین آمیز مواد بلاک کرنے کا حکم دیا تھا اس حکم کے بعد وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے نہ صرف ایسے پیجز بلکہ فیس بک ٹویٹر اور واٹس ایپ سمیت سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہی پابندی کے حوالے سے بیان جاری کیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ صرف مذہبی مواد پر پابندی ہے یا آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانے کی جانب ایک قدم ہے ڈیجیٹل رائٹس کے لیے کام کرنے والی سماجی کارکن فریحہ عزیز نے اس قسم کی پابندیوں کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی ایک کوشش قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی نظام ہی موجود نہیں جس کی مدد سے ایسا مواد پھیلانے والوں کی صحیح نشاندہی کی جا سکے
تو ٹیکنیکل ابلٹی نہیں ہے پیسز آف کانٹینٹ بند کرنے میں اور دوسری چیز آپ جب پوری پلیٹ فارم بند کر بھی دیتے ہیں تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مواد وہیں کا وہیں رہتا ہے آپ انٹرنیٹ کی بھی سینسیٹیو اٹھا کے دیکھیں تو یہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے کہتے تو تھے کہ بلاسفیمس کانٹینٹ ہے پورنوگرافک کانٹینٹ ہے لیکن اسی کی آڑ میں پولیٹیکل کانٹینٹ جو ہے وہ بلاک ہوتا آیا ہے
فریحہ عزیز کا کہنا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر پابندی کی بجائے متبادل بیانیہ سامنے لانا چاہیے
The problem is that we're not even debating solutions. The ban is always presented as the only solution. The thing is, اسی پلیٹفارم کو آپ یوز کر کے کاؤنٹر بھی تو کر سکتے ہیں نا نیریٹو بیانیے کے ذریعے
حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید نے وزیر داخلہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں ایسے بیانات سے گریز کرنے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کو بند نہیں کیا جا رہا صرف مذہب مخالف مواد کو ہٹایا جا رہا ہے
اگر ایک چیز بلاسفیمس ہے تو اس کو بین کرنا چاہیے ناٹ دا انٹائر تھنگ جہاں تک حکومت از کنسرن دیکھیں اگر آنر کلنگ کا بل ہم لا سکتے ہیں اگر ہم یوٹیوب کھلوا سکتے ہیں تو ہم ایکسٹریم سچویشنز میں کیوں جائیں گے
دوسری جانب پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے نے سوشل میڈیا کو بلاک کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ایسے پیجز کو بلاک کیا جا رہا ہے جن پر توہین آمیز مواد موجود ہے تاہم ادارے کے ایک اہلکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے پاس اس سلسلے میں طریقہ کار ابھی مکمل طور پر وضع نہیں ہوا اور اس پر کام کیا جا رہا ہے فرحت جاوید بی بی سی نیوز اسلام آباد
اس موضوع پر ہم نے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا خاصی سیر حاصل گفتگو کی ہے جس میں ایک قانون دان ایک طالب علم اور صحافی اور ڈیجیٹل میڈیا کے علم برداروں کی بات چیت ہے پروگرام میں ذرا دیر بعد وہ بھی آنے کو ہے یہ دوسرے موضوعات پر نظر ڈالیں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر باڑ لگانے اور چار مقامات پر گیٹ نصب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے لیکن اب تک اس پر عمل درآمد نہیں شروع ہو سکا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
پاک افغان سرحد 26 روز سے بند ہے جس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کی صورتحال پائی جاتی ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ پاکستان نے اب افغانستان سے ملنے والی سرحد کے ان مقامات پر جہاں سے شدت پسند خفیہ طور پر پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں وہاں باڑ لگانے کا منصوبہ بنایا ہے. ذرائع نے بتایا کہ ابتدا میں پہلے سے نصب باڑ کو ٹھیک کیا جائے گا, اس کے بعد مزید مقامات پر باڑ نصب کی جائے گی. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ابتدائی طور پر کرم ایجنسی کے علاقے میں پہلے سے لگی ہوئی باڑ کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. خیبر ایجنسی سے آمدہ اطلاعات کے مطابق بظاہر اب تک باڑ کی تنصیب کا کام نظر نہیں آ رہا, لیکن چند روز پہلے شلمان کے علاقے میں سرحد پر کچے راستے میں خاردار تار بچھائی گئی تھی تاکہ یہاں سے سمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے. خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی ابراہیم شنواری کا کہنا ہے کہ سرحد پر باڑ کا اعلان تو کیا گیا ہے لیکن اب تک کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے.
اگر یہ کام شروع ہوتا تو افغانستان کی طرف سے بالکل ان کی طرف سے اعتراض بھی اٹھتا اور ان کی طرف احتجاج بھی ہوتا, لیکن ابھی تک افغانستان کی طرف سے کوئی احتجاج آیا نہیں نظر پہ. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان نے عملی طور پر یہ کام ابھی تک شروع نہیں کیا, اور افغانستان کا یہ موقف ہے کہ ڈیوڈ لائن جو ہے یا جو لکیر کھینچی گئی ہے اس پہ اس وقت تک کوئی بھی آپ اس میں کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک دونوں ممالک ایک دوسرے کو اعتماد میں نہ لے.
افغان حکومت پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کی مخالف ہے. گزشتہ سال جون کے مہینے میں جب پاکستان نے غیر قانونی آمد و رفت کی روک تھام کے لیے تورخم کے مقام پر باڑ کی تنصیب شروع کی تھی تو اس پر دونوں جانب سے کشیدگی بڑھ گئی تھی اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تھا. جنوبی وزیرستان سے سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سرحد پر اب تک باڑ کی تنصیب شروع نہیں ہو سکی, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا اعلان کیا جا چکا ہے. ایسی اطلاعات ہیں کہ پاک افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کا کام اس ماہ کے آخر یا اپریل کے مہینے میں شروع ہو سکے گا. اس کے علاوہ کوئی 3 روز پہلے وزیر مملکت برائے داخلہ بلیغ الرحمان نے سینٹ میں بتایا تھا کہ جنوبی شمالی وزیرستان ایجنسی کرم اور مہمند ایجنسی میں پاک افغان سرحد پر 4 مزید گیٹ نصب کیے جائیں گے. پاکستان نے فروری کے مہینے میں تشدد کے متعدد واقعات کے بعد پاک افغان سرحد 17 فروری کو بند کر دی تھی. سرحد کی بندش کے 19 روز بعد صرف 2 روز کے لیے سرحد پیدل جانے والوں کے لیے کھول دی گئی تھی, لیکن گاڑیوں اور ٹرکوں کے لیے اب بھی سرحد بند ہے. تاجروں نے سرحد کی بندش کے خلاف آج لنڈی کوتل میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا اور ان کا کہنا تھا کہ سرحد کی بندش سے ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہوا ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کل سے مردم شماری کے عمل کا آغاز ہوگا. مردم شماری سے متعلق حکام کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں 15 اضلاع میں مردم شماری کی جائے گی. اس سلسلے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں, جبکہ دوسری طرف بلوچستان ہائی کورٹ نے مردم شماری سے متعلق ایک درخواست کو نمٹایا بھی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے انتظامی لحاظ سے 32 اضلاع ہیں. پہلے مرحلے میں ان میں سے 15 اضلاع میں مردم شماری کا عمل مکمل کیا جائے گا. اس حوالے سے کوئٹہ میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کمشنر مردم شماری محمد اشرف کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے لیے تمام انتظامات مکمل ہیں,
لیکن پورے بلوچستان میں بھی انتظامات ہمارے کمپلیٹ ہے. 32 ہمارے ایڈمن ڈسٹرکٹ ہیں اور 36 ہمارے سینسس ڈسٹرکٹ ہیں, جس میں فرسٹ فیس میں 15 اضلاع کل سے ہیں, ان میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اس کا مٹیریل ہم نے پہنچا دیا, آگے ڈسٹریبیوشن سرکل چارج کو سرکل کو تک ہم نے ڈسٹریبیوشن بھی کر دی ہے.
بلوچستان کی بلوچ کمپرس جماعتوں کی جانب سے مردم شماری پر بڑے پیمانے پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مردم شماری کے عمل سے پہلے افغان مہاجرین سمیت تمام غیر ملکیوں کو واپس بھیجا جائے, اور شورش کے باعث بلوچستان کے بلوچ آبادی والے علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے افراد کو ان کے علاقوں میں دوبارہ آباد کیا جائے. ان تحفظات کے علاوہ ایک بلوچ عسکریت پسند تنظیم کی جانب سے مردم شماری کے عمل کو سبوتاج کرنے کی بھی دھمکی دی گئی ہے. تاہم کمشنر شماریات کا کہنا ہے کہ مردم شماری کے حوالے سے سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں.
اور ٹوٹل اسٹاف جو ہے ہمارا وہ تقریباً 7000 اسٹاف ہے جو پورے صوبے میں ہم نے ڈپلائی کیا ہے سول سائڈ سے. سیم اسی اتنا ہی اسٹاف جو ہے وہ آرمی کی طرف سے ہوگا اور سیکورٹی اس کے علاوہ.
دوسری جانب بلوچستان ہائی کورٹ نے مردم شماری سے متعلق ایک درخواست کو نمٹا دیا ہے. یہ درخواست قوم پرست جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مردم شماری کے عمل میں غیر ملکیوں کو شامل نہ کیا جائے، اور بلوچ آبادی والے علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہونے والے افراد کو مردم شماری کا حصہ بنایا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں دو روز میں فائرنگ کے دو واقعات پیش آئے ہیں۔ اتوار کی شب پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما کو ان کے گھر میں قتل کر دیا گیا، جبکہ آج صبح ایک مبینہ ڈاکو کی فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک پولیس اہلکار سمیت دو افراد زخمی ہوئے۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے عمر دراز۔
لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے قریب منگل کی صبح فائرنگ کے ایک واقعے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت تین افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے دو پولیس اہلکاروں میں سے ایک اہلکار ظفر اقبال ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ تاہم لاہور پولیس نے اس واقعے میں دہشت گردی کے امکانات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پولیس اہلکار اس وقت فائرنگ کی زد میں آئے جب وہ ایک مبینہ ڈاکو کا پیچھا کر رہے تھے۔ زخمیوں کو میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں انہیں فوری طور پر آپریشن تھیئٹرز میں منتقل کرنا پڑا۔ مقامی ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز حیدر اشرف نے بتایا کہ زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کا تعلق کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی غازی آباد سے تھا، جو ایک مبینہ ڈاکو کا پیچھا کر رہے تھے جب ڈاکو اور اس کے ساتھیوں نے ان پر فائرنگ کر دی اور موقع سے فرار ہو گئے۔
یہ کسی ڈاکو کے پیچھے آئے تھے اور اسی دوران جو ہے اس ڈاکو نے اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی ہے۔ جوان جو ہے، دو جوان اور ایک پرائیویٹ آدمی، ان کو فائر لگے ہیں۔ تینوں اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہیں۔ فردر جو موقع کے اوپر جو ضرورت ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی، اینی شاہدین جو ہیں ان کے بیانات کو ریکارڈ کرنے کی، وہ تمام پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا جا رہا ہے۔
زخمی ہونے والا تیسرا شخص پولیس کا مخبر تھا۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا کہنا تھا کہ اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر دو ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ واقعہ کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے پولیس کے انویسٹیگیشن ونگ کے ایک اعلی افسر نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس کے مخبر نے سی آئی اے کے ان اہلکاروں کو مبینہ ڈاکو کی موجودگی کی اطلاع دی، جس کا نام طاہر بتایا گیا ہے۔ تاہم جیسے ہی پولیس کے دونوں اہلکار مخبر کے ہمراہ اس کی گرفتاری کے لیے جائے وقوع پر پہنچے تو مبینہ ڈاکو نے اپنے پستول سے ان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس افسر کے مطابق دونوں اہلکاروں کو جوابی فائرنگ کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور ملزم موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مبینہ ڈاکو ڈکیتی کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ لاہور میں پچھلے دو دن میں ہونے والا فائرنگ کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اتوار کی شب چند نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما بابر سہیل بٹ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، لاہور۔
نیدرلینڈ میں کل بدھ کو پارلیمانی انتخابات ہیں، جن میں مبصرین کے بقول اصل مقابلہ موجودہ وزیر اعظم مارک روٹے کی جماعت پیپلز پارٹی اور گیت ولدرس کی فریڈم پارٹی کے درمیان ہے۔ گیت ولدرس کا اپنی انتخابی مہم میں وعدہ تھا کہ وہ ملک میں تمام مساجد بند کر دیں گے، قرآن رکھنے پر پابندی عائد کریں گے اور اپنے ملک کو یورپی یونین سے علیحدہ کر لیں گے۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔
یہ لوگ نیدرلینڈز کی انتخابی مہم کے دوران امیدواروں کے درمیان مباحثہ دیکھنے آئے ہیں۔ یہاں مقابلہ ہے وزیر اعظم مارک روٹے اور دائیں بازو کے سیاستدان گرٹ ولڈرز کے درمیان، جو یورپی یونین اور اسلام مخالف ہیں اور تارکین وطن کی مخالفت ان کی انتخابی مہم کا محور ہے۔
وہ ہمارے ساتھ مل کر رہنا نہیں چاہتے، وہ ہماری اقدار کی قدر نہیں کرتے، وہ ہم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، ہم پر تھوکنا چاہتے ہیں۔
وزیر اعظم نے مسٹر ولڈرز کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کے گھروں سے قرآن کو ہٹانا چاہتے ہیں۔
آپ نے
ابھی تک جواب نہیں دیا کہ آپ کس طرح ایک ایک گھر میں جا کر قرآن نکالیں گے۔
اصل مقابلہ انہی دونوں امیدواروں کے درمیان ہے، لیکن یہاں اس یونیورسٹی میں مسٹر ولڈرز کے لیے زیادہ حمایت نظر نہیں آئی۔
ان کا اصل نقطہ یہ ہے کہ تمام غیر ملکی اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، یہ ہماری اقدار نہیں ہے۔
لیکن باہر سڑکوں پر کہانی مختلف ہے۔
میرے اکثر دوست تقریباً 80% گیٹ ولڈرز کی حمایت کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہی نیدرلینڈ کو ویسا بنا سکتے ہیں جیسا کہ یہ ملک کبھی تھا۔
تمام جماعتوں نے کہا ہے کہ وہ گیٹ ولڈرز کے ساتھ کام نہیں کریں گی، اس لیے ان کی حکومت کا امکان بہت کم ہے، جبکہ وزیر اعظم مارک روٹے کو اپنی جیت کی امید ہے۔ ادھر روٹرڈیم میں ہونے والے ان مظاہروں نے نیدرلینڈز کی انتخابی صورتحال کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ مظاہرے ترکی اور نیدرلینڈز کے درمیان اس سفارتی تنازع کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو نیدرلینڈز کی جانب سے ترکی کے دو وزراء کو صدر اردوان کی حمایت میں ہونے والی ریلی سے خطاب کرنے سے روکنے پر شروع ہوا۔
حسین عسکری سے آپ نے ہالینڈ میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں تفصیل سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپی یونین میں کمپنیاں پابندی عائد کر سکتی ہیں حجاب پہننے والوں پر، اس کا حوال ذرا دیر بعد آیا جاتا ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کرپشن اسکینڈل کے سلسلے میں فاسٹ بالر محمد عرفان کو معطل کر دیا ہے اور انہیں 14 روز میں جواب داخل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ محمد عرفان گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا۔ محمد عرفان پر الزام ہے کہ انہوں نے مشکوک افراد سے اپنے مبینہ روابط کے بارے میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کو مطلع نہیں کیا۔ کراچی کنگز کے اوپننگ بیٹس مین شہزیب حسن بھی آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ سری لنکا اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کل سے کولمبو میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کا 100واں ٹیسٹ میچ بھی ہے۔ بنگلہ دیش نے اب تک کھیلے گئے اپنے 99 ٹیسٹ میچوں میں صرف 8 جیتے ہیں، 76 میں اسے شکست ہوئی ہے اور 15 ڈرا ہوئے ہیں۔ دفاعی چیمپئن مینچسٹر یونائیٹڈ کو ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل میں چیلسی نے 1 گول سے ہرا دیا۔ اب سیمی فائنل میں چیلسی کا مقابلہ ٹاٹنہم سے ہوگا۔ دوسرا سیمی فائنل آرسنل اور مینچسٹر سٹی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ آج چیمپئنز لیگ میں لیسٹر کا مقابلہ سیویا سے ہو رہا ہے جبکہ یوونٹس کی ٹیم ایف سی پورٹو کے مدے مقابل ہوگی۔ برطانیہ کی اولمپک گولڈ میڈلسٹ سائیکلسٹ یوہانا روزل شینڈ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ یوہانا نے لندن اور ریو اولمپکس میں طلائی تمغے جیتے۔ وہ 5 بار عالمی اور 4 بار یورپین چیمپئن بھی رہی۔ سوئٹزرلینڈ کے اسٹین واورنکا انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ کے 4th راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ 3rd راؤنڈ میں انہوں نے جرمنی کے فلپ کول شرائبر کو 7-5 اور 6-3 سے شکست دی۔ جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن نے مالی مشکلات کے سبب 2022 کے کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی سے معذرت کر لی ہے، جس کے بعد لیورپول اور برمنگھم نے ان کھیلوں کی میزبانی میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں سوشل میڈیا پر توہین رسالت اور ناموس رسالت اور توہین مذہب کے نام پر آنے والی نئی پابندی۔ سلسلے میں ایک سیر حاصل بحث ہے جس کا میں 2 بار پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ بحث ذرا دیر بعد آنے کو ہے، سنیے گا۔ سیربین کا نصف آیا، اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ خبروں کی ذمہ داری شمائلہ خان کی ہے۔
پاکستان کے قومی اسمبلی نے سوشل میڈیا پر توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ اقوام متحدہ نے دمشق کے مضافات میں 5 لاکھ افراد کو پانی فراہم کرنے والی لائن کو جان بوجھ کر تباہ کرنے کا الزام شامی فضائیہ پر عائد کیا ہے، جبکہ شامی حکومت اس کام کا ذمہ باغیوں کے سر ڈالتی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے ایک فلسطینی نقشہ نگار اور سابق امن مذاکرات کار خلیل تفاقجی کو گرفتار کر کے دستاویزات اپنے قبضے میں لے لی ہیں۔ ان پر یہودی آبادیوں کے نقشے اور سیٹلائٹ تصاویر جمع کرنے جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اور امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں لاکھوں امریکیوں کو شدید برفباری اور برفانی طوفان کا سامنا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے شمیلہ خان سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سے عربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. اور اب حسب وعدہ وہ سحر حاصل گفتگو جو پاکستان میں سوشل میڈیا پر آنے والی نئی پابندی کے سلسلے میں ہے. پاکستانی قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا پر توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور ہو جانے کے بعد اس کے ممکنہ اثرات و نتائج، مضمرات اور ممکنہ طور پر متبادل بہتر راہ کے بارے میں ایک تجزیاتی بحث ہم نے منعقد کی. ہمارے تین مہمانوں نے پاکستان سے شرکت کی. اس میں شریک تھے عمر علی جو طالب علم اور نوجوان صحافی ہیں، جنت فضل جن کا تعلق ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے ہے، اور معروف وکیل اسد جمال نے. اس تجزیاتی گفتگو کا آغاز میں نے اسد جمال سے اس سوال کے ساتھ کیا کہ اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور ہونے والی اس قرارداد کے بعد کیا سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے قوانین پر تنقید یا تبصرے سے بھی توہین مذہب کے بادل گرجیں گے؟
جی بالکل، یہ کام تو پہلے سے ہی ہو رہا ہے، کئی برس سے ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ سائبر سپیس پر بھی آ گیا ہے. تو آج جو اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا تو نقصان یا سیٹ بیک تو یہ ہوگا کہ سینٹ کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی بلاسفیمی قوانین میں جو ترامیم کے متعلق غور و خوض کر رہی تھی وہ اب رک جائے گا کام. یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا میرا خیال ہے کہ اس سارے مسئلے میں.
اچھا عمر علی، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، آپ کی صحافت کے کام میں سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے کا جو عنصر ہے وہ کتنا اہم ہے، اور یہ جو پابندی آ رہی ہے اس سے کیا ممکنہ اثر پڑ سکتا ہے؟
اس میں میرے خیال سے تو جو ہمیں ایک پورا پیٹرن نظر آتا ہے جو کہ مین اسٹریم میڈیا میں کہ بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں آ سکتی ہیں، تو ایسی بہت سی چیزیں ہمیں سوشل میڈیا پہ سننے کو ملتی ہیں، اس پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، اس پہ بہت سے ایکٹیوسٹ جرنلسٹ اس بارے میں بات کرتے ہیں. اگر اس پہ اس طرح سے سوشل میڈیا پہ اس طرح سے بلینکٹ بین لگا دیا جائے، پوری طرح سے پابندی لگا دی جائے گی، تو اس سے میرے خیال سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو ایک آلٹرنیٹو اسپیس موجود تھی ہمارے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی.
اچھا، تو جنت فضل اب آپ کی بھی باری ہے، میں آپ سے بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کہیے گا، اس لیے کہ آپ کا تعلق ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن سے ہے. بنیادی بات تو یہ ہے کہ پابندی تو آپ نے لگا لی، لیکن کیا صفحات کو بند کرنا، سوشل میڈیا کو بند کرنا، اظہار رائے کے جو یہ چینلز ان کو بند کرنا یا ان پر قدغن بندش لگانا واقعتاً ممکن ہو سکتا ہے؟
نہیں، کیونکہ دیکھیں جو بھی یوزرز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی اور میڈیم سے سوشل میڈیا کو ایکسس تو کر ہی رہے ہوں گے. جس طرح پہلے بھی ایسا ہوا تھا اور لوگوں نے، اسٹوڈینٹس نے، بہت سے لوگوں نے جو کہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں انہوں نے یوٹیوب کو ایکسس کیا تھا. ابھی بھی اگر سوشل میڈیا پہ بین لگتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ایکسس تو وہ کر رہے ہوں گے، لیکن ہم اگر ان کو روک دیں گے، اپنی میجورٹی آف لوگوں کو، عوام کو روک دیں گے اس کو ایکسس کرنے سے، تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں بہت سے سیٹ بیکس آئیں گے، کیونکہ کئی لوگوں کا اس سے روزگار بھی جڑا ہوا ہے، کئی لوگوں کا اس سے اپنا کام بھی جڑا ہوا ہے، تو اس سے ان کو بہت سیٹ بیک آئے گا.
اچھا اسد صاحب، دیکھیں آزادی رائے پر وار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے تبصرے، ان کے تجزیے اور ان کی جو آرا ہیں ان کو بیدود کیا جا رہا ہے، لیکن آزادی رائے کی بھی تو کچھ آداب ہیں نا، کچھ حدود مقرر ہیں نا، تو کون طے کرے گا، نگرانی کون کرے گا، حکومت، سوشل میڈیا پلیٹ فارم، کون یہ طے کرے گا کہ واقعی توہین مذہب کے قوانین پر وار کیا گیا ہے؟ تنقید تو وار نہیں کہی جا سکتی نا.
جی بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ مذہب سے متعلق توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. مسئلہ یہی ہے کہ یہ آزادی اظہار پر ایک حملہ ہے، اور یہ بات اس کے ذرا جامع تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ بھئی سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہے، جو اظہار رائے ہے، وہ اس میں بچگانہ پن زیادہ ہے اور وہ سیریس نہیں نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ ریاستی ادارے ایسے ضرور ہیں پاکستان میں جو سوشل میڈیا پر جو ایکٹیویزم ہے، رائے کا اظہار ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور میرا خیال ہے ہم سب کو لینا بھی چاہیے. سوشل میڈیا یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے جو اظہار ہو رہا ہے رائے کا، سیاسی رائے کا، سیاسی اختلاف رائے جو ہو رہی ہے، مذہب سے متعلق جو اختلاف رائے کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ سب بہت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور انٹرنیٹ کی دنیا میں عموماً. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اخبارات میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اخبارات میں اور خطوط میں اور کتابوں میں جو رائے کا اظہار ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہیں اور اس میں بہت وقت درکار ہوتا ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اس وقت کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو اور میں پاکستان میں لاہور میں بیٹھا ہوں، ہم بیک وقت ریئل ٹائم میں گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی واقعہ ہوا ہے تو فوری طور پر اس پر رد عمل کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ، کچھ سیکٹر، کچھ ریاستی ادارے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اس عمل سے، اس نئے فینومینن سے خائف ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ اگر اس کو جاری رہنے دیا اسی طرح سے آزادی سے تو پھر ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر کنٹرول کھو بیٹھیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری صورتحال ابھی پیش آئی ہے، اگرچہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ جو تھے ان کو اٹھایا گیا اور ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور اچانک ایک دن وہ دوبارہ نمودار بھی ہو گئے اس دنیا میں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں جڑی ہوئی ہیں اور ان کا ایک ہی جگہ سے سلسلہ جڑا ہوا ہے.
یہاں ذرا سا توقف کیے اسد جمال صاحب، میں پہلے جنت فضل آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد عمر علی آپ تیار رہیے گا. جنت، دونوں جانب سے انتہا پسند یا انتہا پسند آرا موجود ہیں، دائیں اور بائیں بازو کی طرف سے، پھر مذہبی افراد ہیں، مذہب پر تنقید کرنے والے افراد ہیں، لیکن بحث بھی ایک طرح سے ضروری تو ہے، یعنی قرارداد ہے، اس کی موافقت اور مخالفت میں جب تک بحث نہیں ہوگی تو صحت مند معاشرہ کیسے پیدا ہوگا. لیکن غیر مہذب لوگوں کو تہذیب کے دائرے میں رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں ایک مڈل گراؤنڈ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، یا یہ ممکن ہوگا؟
ہم جہاں پہ مڈل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے، ڈسکشن نہیں ہوگی، جیسے آپ نے بات کی، تب تک تو مڈل گراؤنڈ تک آ ہی نہیں سکتے. اگر ہم کچھ امپوز کر دیں گے، اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جمہوری، ہم ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہے، تو وہاں پہ اگر آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو اس طرح بند کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی طرح یہ اگر بند ہوگی تو مسئلہ تو ہوگا. اور مذاکرات کے تھرو ایک مڈل گراؤنڈ تک پہنچا جا سکتا ہے، اور شاید یہی صحیح راستہ بھی ہوگا جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک، عمر مجھے میری مدد کریں. ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ بلاگرز لاپتہ ہوئے تھے، اس کے بعد مل بھی گئے ہیں، اس کے بعد طرح طرح کی خبریں رہی ہیں، ان پہ تشدد ہوا اور یا نہیں ہوا، کیا وہ کہہ سکے کیا نہ کہہ سکے، خود جو آپ کا کام ہے، آپ کے کام پر کیا اثر پڑا، کچھ پریشانی ہوئی؟
آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ایک طرح سے رک تو ہی دیکھ کے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے سے اس طرح سے اٹھا لیا گیا.
تو آپ پریشان ہوئے، فکر مند ہوئے کہ میں کیا لکھوں کیا نہ لکھوں، کیا کہہ سکتا ہوں کیا نہیں کہہ سکتا؟
جی دیکھیں، یہ چیز تو آلریڈی پتہ تھی کہ ہماری ریاست نے ایک جو ہے ریڈ لائن بنائی ہوئی ہے، ایک سرخ لکیر ہے جس کے اس کو کراس کیا گیا، جو کہ اپیرنٹلی یہ ان بلاگرز نے، تو ان کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑا. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس چیز کی پریشانی بھی تھی، اور یہ کچھ بھی لکھنے سے پہلے 2 بار سوچنا پڑتا ہے اب تو کہ اس کے لکھنے کے جو اثرات کیا ہوتے ہیں.
اسد صاحب میری مدد کریں آپ، کیا اس سلسلے میں قانونی کاروائی مناسب ہے؟ مثلا میں ایک مثال دوں آپ کو، گزشتہ ہفتے برطانیہ میں ایک صحافی کے خلاف اسی طرح کا کیس کرنے والے بلاگر کامیاب ہوئیں. جج نے فیصلہ اپنا سناتے ہوئے کہا کہ ان کی ٹویٹ میں حتک عزت والی بات تھی، وہ اس دائرے میں آتی ہے. 24,000 پاؤنڈ کا پھر جرمانہ ہوا، تو ظاہر ہے وہ صحافی، وہ کالمسٹ اب آئندہ زیادہ سوچ سمجھ کر ہی ٹویٹ کریں گی نا. تو یہ قانونی قدغن کیا میرا خیال ہے مناسب علاج نہیں ہے؟
جی جی بالکل، دیکھیں جو حد تک عزت سے متعلق قوانین ہیں جو سول سائڈ پر آتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے مناسب قوانین ہیں اور اس کے تحت کاروائی کرنا مناسب نظر آتا ہے، ایک مہذب طریقہ نظر آتا ہے. لیکن یہاں پاکستان میں جو اس وقت بیانیاں چل رہا ہے وہ تو فوجداری مقدمات کے قائم کیے جانے کی بات ہو رہی ہے کہ یعنی جو پاکستان کے موجودہ توہین مذہب سے متعلق قوانین ہیں ان کو لاگو کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بات شروع ہوئی ابھی گزشتہ ہفتے اور اس کے بعد یہ سرکاری ایوانوں میں پہنچ گئی ہے اور وہاں سے جو ہیں قراردادیں اور بیانات آ رہے ہیں. تو یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا، اس کا ہمیں کچھ اندازہ پہلے سے ہے، اس لیے کہ پہلے سے ہی سوشل میڈیا پر جو مبینہ طور پر توہین آمیز مذہبی توہین سے متعلقہ جو مواد موجود تھا یا الزام لگایا گیا اس سے متعلق مقدمات چل رہے ہیں، اس میں بہت سے خطرات ہیں. اور اگر آپ اجازت دیں گے تو میں بیان کر سکتا ہوں.
میں آتا ہوں اس کے لیے، میں بالکل سوال ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں کہ میں پوچھوں. پہلے جنت فضل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد پھر عمر علی آپ تیار رہے گا، آصف بھائی پھر اس کے بعد آپ کی باری ہوگی. پہلے میں پس منظر بتا دوں جس میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں، کہ سائبر قانون جب آ رہا تھا تو اس پر بڑی تنقید تھی کہ یہ بھی آزادی اظہار کے رائے کو محدود کرے گا، اس کو سیاسی یا دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. پاکستان میں حکومتی اہلکاروں نے بیان دیا ہے کہ وہ حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کے خلاف سائبر قانون کے تحت قانونی کارروائی کریں گے، اور پاناما لیکس سے متعلق کئی ٹویٹس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے. کیا ایسی کارروائی سے واقعی یہ خطرہ ہے کہ قوانین یا قواعد کے تحت حکومت وقت ان پر تنقید کرنے والے تمام افراد کو خاموش کر سکتی ہے؟
جی بالکل ایسا ممکن ہے، کیونکہ جیسے ہم جب یہ قانون بنایا جا رہا تھا تو ہماری آرگنائزیشن کا بھی یہ سٹینڈ تھا کہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ شاید صحیح سے ڈیفائنڈ نہیں ہیں، اور جس کی وجہ سے جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ حکومت بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے ٹرائل میں لے کے جا سکتی ہے. تو ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ممکن بھی ہے کہ یہ ایسا، کیونکہ جب تک وہ چیزیں ڈیفائنڈ نہیں ہوں گی صحیح طرح اور ان کا کیا کس کانٹیکسٹ ہے ان کا، تب تک ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو بھی رہا ہے جیسے آپ خود بتا رہے ہیں اس بات کو، تو یہ بہت ممکن ہے.
ٹھیک ہے، عمر علی آپ کی باری، آپ کیا کہیے گا؟
مجھے بیسیکلی یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سے اقدامات پی ایم ایل این کی حکومت نے ایسے کیے ہیں کہ جس میں ان کی جو پوزیشن تھی وہ بیسیکلی اور انہوں نے دائیں بازو کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی. تو اب جب کہ 2018 میں الیکشنز قریب آ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہاں سے عوامی یہ بیسیکلی سپورٹ بھی چاہیے ہوگی، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اب بیسیکلی دائیں بازو.
میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہوں گا خاص طور پر کہ خطرات کیا ہیں، فریق مخالف کو مکمل طور پر خاموش کرنے کا کیا اسے ذریعہ کہا جا سکتا ہے؟
اگر میں خود بھی بیسیکلی بہت ایکٹیو ہوں سوشل میڈیا پر، تو اگر میں دیکھوں بات کروں ٹویٹر ٹرینڈ کی، تو ہر روز پی ایم ایل این اس کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سرٹن جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی سپورٹ میں بھی کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں جو کہ روز ہم دیکھتے ہیں.
اچھا آپ کی آواز جو ہے کٹ کٹا کر کے آ رہی ہے، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. تو اسد جمال صاحب کیا کہیے گا اس پوری صورتحال کے اوپر، اور مناسب حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے اس سے پہلے آپ نے یہ سوال کیا کہ انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر جو غیر مہذب رائے کا اظہار ہے وہ بہت ہی فری قسم کا ہے، فری فلو ہے اس کا، اور اس کو روکنا بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم اس نئی جو میڈیم ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہماری حکومت جو ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہی، ہمارے مختلف ادارے جو ہیں اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اور وہ یہ سوال ان کے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ اب ہم اس سے ڈیل کیسے کریں. تو جس طرح سے یہ ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ توہین مذہب سے متعلق جو بیانیاں شروع ہو گیا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت ہی خطرناک نتائج کی طرف لے کر جا رہا ہے ہمیں، اور اس کے اثرات انٹرنیٹ کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں جہاں پر کہ کتابیں چھپ رہی ہیں، یونیورسٹیز اور کالجوں میں جو بات چیت ہوتی ہے یہ اس پر بھی ہوگا، ہمارے سیاسی بیانیے پر بھی اس کا بہت خطرناک اثر ہوگا ہوگا.
تو حل سولوشن مجھے بتائیں نا.
میرا خیال ہے کہ یہاں پر توقف کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو خاص طور پہ, اور یہ جو دوڑ لگ گئی ہے گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلنے والے کچھ بیانات کے بعد, اس دوڑ کو روکنا ہوگا اور جو آج نیشنل اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے اس کو اب واپس لینے کا مطالبہ کرنا تو شاید مناسب نہیں محسوس ہوتا اس وقت, لیکن میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ میں جو سمجھدار دانشمند ہمارے سیاستدان, جو تجربہ کار سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اور یقیناً بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ جو بات چیت شروع ہو گئی ہے, یہ جو بیانیہ شروع ہو گیا ہے, یہ ہماری جمہوریت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے, بن سکتا نہیں بلکہ بن چکا ہے. اور اسی لیے میرا خیال ہے تمام سیاستدانوں کو, ہمارے منتخب نمائندوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو یہ ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے.
محترم اسد جمال صاحب آپ کا, جنت فضل صاحبہ آپ کا, اور عمر علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
یورپ کی عدالت انصاف کی جانب سے سامنے آنے والے فیصلے کے مطابق یورپی یونین میں کمپنیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے ملازمین کو کسی بھی قسم کی ظاہری مذہبی علامت پہننے سے روک سکیں. اس فیصلے کے بعد لوگوں کا ملا جلا رد عمل ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
یورپ کی عدالت انصاف کے حکم نامے کے تحت اب یورپی کمپنیاں اپنے ملازمین کو حجاب پہننے سے بھی روک سکیں گی. عدالت نے یہ ہدایت فرانس اور بیلجیم کی عدالتوں کو ان دو خواتین کے مقدمے میں جاری کی ہیں جنہیں حجاب نہ اتارنے پہ نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا تھا. تاہم یورپ کی اعلیٰ ترین عدالت کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی پابندی تمام ملازمین کے مکمل طور پر غیر جانبدارانہ لباس پہننے کی پالیسی پر مبنی ہونی چاہیے, اور ایسی پابندی گاہکوں کی درخواست پر لاگو نہیں کی جا سکتی. قانونی ماہر جاشوا روزنبرگ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس فیصلے کی روشنی میں ایسی پابندیاں ممکن ہیں, تاہم اس عدالتی فیصلے کو لاگو کرنے والی کمپنیوں کو امتیازی سلوک کے خلاف موجود قوانین کا خیال کرنا ہوگا. عدالتی فیصلے پہ بات کرتے ہوئے جاشوا روزنبرگ کہتے ہیں,
The court said that although the ban was not direct discrimination,
عدالت کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ پابندی براہ راست امتیازی سلوک پر مبنی نہیں ہے, تاہم بالواسطہ طور پر امتیازی سلوک کا باعث بن سکتی ہے. اس صورت میں جبکہ بظاہر غیر جانبدار اقدام سے مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہوتے ہیں, اس امتیازی سلوک کا اس وقت معروضی جواز ہو سکتا ہے اگر اس کے جائز مقاصد ہیں, مثال کے طور پر فلسفیانہ غیر جانبداری یا سیاسی مذہبی غیر جانبداری, لیکن ایک حد میں رہتے ہوئے. لیکن تیسری بات, یہ سب سے اہم نقطہ ہے, کوئی آجر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میرے گاہک ایک خاتون کو حجاب میں نہیں دیکھنا چاہتے.
خیال رہے کہ دنیا میں 50 کروڑ افراد کسی نہ کسی قسم کے حجاب کا استعمال کرتے ہیں, اور حالیہ برسوں میں کئی یورپی ممالک میں مسلمانوں کے لباس اور تارکین وطن کے ان معاشروں میں انضمام سے متعلق مسائل پہ بحث جاری ہے. آسٹریا اور جرمنی کی ریاست بویریا نے حال ہی میں عوامی مقامات پہ مکمل چہرے کا نقاب کرنے پر پابندی کا اعلان کیا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یورپی عدالت انصاف کا فیصلہ مایوس کن ہے اور اس سے تعصب کے امکانات بڑھیں گے. خواتین کے حقوق کی تنظیم مسلم ویمنز نیٹ ورک کی فائزہ وید کہتی ہیں کہ یہ پریشان کن پیش رفت ہے.
میں بہت مایوس ہوں ان دنوں مسلمان خواتین کے ڈریس کوڈ سے متعلق یورپ سے سامنے آنے والے کچھ فیصلوں اور ہدایات پر مسلسل پریشان ہوں. چند ماہ پہلے ہی ہم برکینی پر پابندی کی بات کر رہے تھے اور اب ہم ایک بار پھر حجاب پر بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جب آپ اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے نفرت میں مبنی جرائم کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ان سے مسلمان مردوں یا کسی بھی دوسرے گروہ کے مقابلے میں مسلمان خواتین کہیں زیادہ متاثر ہو رہی ہیں. میں واقعی بہت فکر مند ہوں.
جہاں حجاب یا نقاب پر پابندیاں لگانے اور ہٹانے پہ بحث جاری ہے، وہیں رواں سال منعقد ہونے والے نیو یارک فیشن ویک میں تاریخ میں پہلی بار ملبوسات کی ایک ایسی کلیکشن پیش کی گئی جس میں تمام ماڈلز حجاب پہنے ہوئی تھیں. اس کے علاوہ کھیلوں کی مصنوعات بنانے والی معروف کمپنی نائکی کی جانب سے پہلی بار خواتین کھلاڑیوں کے لیے حجاب فروخت کے لیے پیش کیا گیا ہے. ادھر امریکہ میں گزشتہ سال نومبر میں ایک صومالی نژاد امریکی خاتون حلیمہ عدن نے ریاست منیسوٹا میں منعقدہ مقابلہ حسن میں حجاب اور برکینی پہن کر شرکت کی، جس کے بعد وہ امریکہ میں ایسا کرنے والی پہلی خاتون بن گئیں.
یورپی یونین کی عدالت انصاف کی جانب سے حجاب کے خلاف فیصلہ اور اس پر رد عمل آپ نے نادیا سلیمان کی زبانی سنا. لیبیا کی افواج نے ملک کے مشرقی حصے میں آپریشن کا آغاز کیا ہے. اس آپریشن کا مقصد ملک کے دو اہم علاقوں کو شدت پسندوں کے قبضے سے آزاد کرانا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ فراز ہاشمی کی زبانی.
یہ ہوا کہ میں قریب 10 سال پہلے گیا تھا دیکھنے شیکسپیئر کا پلے بابیکن سینٹر میں. اس کا نام تھا میجر فور میجر.
آپریشن کی قیادت فیلڈ مارشل خلیفہ حفتار کر رہے ہیں. لیبیا کی فوج کے ترجمان کے مطابق آپریشن بیک وقت زمین، فضا اور پانی کے راستے سے کیا جائے گا. شدت پسند گروہ بنغازی ڈیفنس بریگیڈ نے تیل کے ان ٹرمینلز پر ایک ماہ قبل قبضہ کیا تھا. راس لانوف اور الصدر نامی ان علاقوں کا اس سے پہلے لیبیا کی افواج نے ستمبر 2016 میں کنٹرول سنبھالا تھا، جس کے بعد سے تیل کی پیداوار دگنی ہو گئی تھی. تاہم بنغازی ڈیفنس بریگیڈ کی پیش قدمی کے بعد پیداوار میں کمی آئی اور یہ یومیہ 7 لاکھ بیرل کے بجائے 6 لاکھ 15 ہزار بیرل تک محدود ہو گئی. راس لانوف اور الصدر پیداوار کے حوالے سے لیبیا کے دو سب سے اہم علاقے ہیں. تاہم حکومتی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان لڑائی کی وجہ سے یہ بری طرح تباہ ہو گئے تھے. واضح رہے کہ لیبیا کی افواج نے بنغازی کے نزدیک دو زینیٹا اور بریگا نامی تیل کے کنوؤں کا کنٹرول برقرار رکھا ہوا ہے. بنغازی ڈیفنس بریگیڈ کا شمار ان گروہوں میں ہوتا ہے جو لیبیا میں سن 2011 میں کرنل قذافی کے خلاف ہونے والی بغاوت کے بعد سامنے آئے تھے.
لیبیا میں فوجی آپریشن، تفصیل آپ نے فراز ہاشمی سے سنی. آج لندن کے ایشین فلم فیسٹیول میں ایک پاکستانی فلم کا پریمیئر ہو رہا ہے جو اس ماہ برطانیہ کے مختلف شہروں میں ریلیز ہو رہی ہے. رحم نامی یہ فلم ولیم شیکسپیئر کے ڈرامے میجرز فار میجرز کی کہانی ہے. محمود جمال نے ڈرامے کا ترجمہ کیا اور وہ فلم کے پروڈیوسر بھی ہیں. امبر خری نے محمود جمال سے پوچھا کہ انہوں نے شیکسپیئر کے اس ڈرامے کو پاکستان کے لاہور کے پس منظر میں دکھانے کا کیوں سوچا.
یہ ہوا کہ میں قریب 10 سال پہلے گیا تھا دیکھنے شیکسپیئر کا پلے بابیکن سینٹر میں. اس کا نام تھا میجر فور میجر. میں اس پلے سے واقف نہیں تھا. تو جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ اس پلے میں جو ایشوز جن کو شیکسپیئر اٹھا رہا تھا اس وقت، حالانکہ ایشوز میں دیکھتے نہیں ہیں شیکسپیئر کو، مگر اس پلے میں ایک ایسی بات تھی کہ میں نے ایک دم سے سوچا کہ یہ تو بالکل اسلامی دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں جب شیکسپیئر یہ پلے لکھ رہا تھا تو وہاں بھی اسی طرح کی آرگیومنٹ چل رہی تھیں کہ ایکسٹریمزم میں اور پیوریٹنزم کے بیچ میں اور دوسرے مذہبی عقائد میں،
مطلب ایک بحث چل رہی تھی.
تو یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی بحثیں چل رہی ہیں اس قسم کی. تو میں نے دیکھا کہ یہ تو پلے بالکل فٹ آتا ہے کسی بھی اسلامی ملک پہ. اب ظاہر ہے کہ چونکہ میں پاکستانی ہوں اور لاہور ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے اور اس کے جو مناظر ہیں وہ ایسے تھے کہ ہم نے سوچا کہ جا کے لاہور میں یہ پلے کیا جائے. اور بہت سے مختلف آئیڈیاز آئے. پہلے سوچا انگریزی میں کیا جائے، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کو اردو ہی میں کرنا چاہیے. اور پھر میں اور احمد جمال جو ڈائریکٹر ہیں اس کے، دونوں ساتھ مل کے ہم نے اسکرپٹ بنائی اور پھر ظاہر ہے کہ میں نے پروڈیوس کی, انہوں نے ڈائریکٹ کی.
اچھا, ایک تنقید ہے آپ کی فلم پہ کہ کچھ جو شیکسپیئر کے ڈرامے کی کوئی فرسودہ قسم کے پہلو ہیں, آپ نے ان کو اڈیپٹ نہیں کیا فلم کے لیے. مطلب وہ ایک نظام جو دکھایا گیا ہے اور زبان اور جو مواقع ہیں وہ کچھ عجیب سے ہیں.
یہ صحیح کرٹیسزم ہے, لیکن مشکل ہماری یہ تھی کہ ہم نے اسی لیے اس میں شروع میں لکھ دیا ہے لاہور اینڈ امیجنری ٹائم,
جی,
تاکہ یہ نہ ظاہر ہو کہ یہ کنٹمپرری بات ہو رہی ہے یا ایسی بات ہو رہی ہے جو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں. اس کو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی, ایک تو آج کل کے زمانے میں کوئی بھی اقتدار والا مطلق نہیں ہوتا ہے, مطلق انانا. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس کو وہاں سیٹ کریں اور کسی نہ کسی طرح یہ کہانی بتائی جائے. حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو یقین کے باہر ہیں, جیسے کہ وہ جو پنشمنٹ ہے, لیکن جو چیزیں ایکسپلور کی گئی ہیں اس فلم میں وہ آج کے لیے ہیں. کرپشن آف پاور ایک بہت بڑی چیز ہے دنیا بھر میں, صرف اسلامی ملکوں میں نہیں ہے. اور یہ جو بحث چل رہی ہے کہ اسلام کے صحیح معنی کیا ہیں.
اچھا, ویسے یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلم کی سیاست پر سوالات اٹھ سکتے ہیں, مطلب اس کی جو پولیٹکس ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دکھایا کہ کوڑے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں, بہت ظلم اور عدم رواداری کا آپ نے ماحول دکھایا, پھانسی, سخت سزائیں اس طرح اور بھی دی جا رہی ہیں, اور مطلب بار رحم رویے کی سٹ آف مخالف ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا. یہ تو ٹھیک ہے, سامنے آ گئی, لیکن ساتھ جو گورنر کا کردار ہے وہ تو بالکل آمرانہ ہے نا. فلم کے آخر میں وہ ایک منتخب سیاستدان کو پھانسی کی سزا سنا دیتا ہے ایسے ہی فٹ سے. تو مطلب یہ جو پولیٹکس ہے, اس پہ آپ نے کچھ سوچا؟
جی, میں نے سوچا, مگر یہ تو شیکسپیئر کی پلے میں ہے, اس سے تو ہم جتنے قریب جا سکتے تھے پلے کے وہ گئے ہیں. ڈائلاگ بھی کافی شیکسپیئر ہی کا ہے اس میں, حالانکہ اردو میں ہے, تو یہ ترجمہ میں نے کیا ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اصل میں شیکسپیئر سزا دے رہا ہے منافقت کی, آپ سمجھے. تو یہ جو کاؤنسلر تھا اس فلم میں وہ منافق تھا. یہ شیکسپیئر کہتا ہے اپنے پلے میں, اس کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ لیو اینڈ لیٹ لیو, ماڈریشن, ٹالرنس. اور یہ جو سیاستدان تھا یہ منافق تھا, تو اسی کو بس سزا دی اس نے اور کسی کو نہیں دی. تو یہ شیکسپیئر کی کہانی میں ہے, اب اس سے تو اتنا ڈیویٹ نہیں کر سکتے.
اچھا, تو آپ نے کہیں چاہا کچھ چیزوں میں اور ڈیویٹ کرنا؟ لیکن
جی ہاں, چاہا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ جتنا قریب رہے شیکسپیئر کے اتنا ہی اچھا. اس لیے کہ ایک وجہ یہ تھی کہ ہم چاہتے تھے ایسی فلم بنائے جو شیکسپیئر کی 400th اینیورسری سے ٹائم کرے. تو شیکسپیئر کے بہت سے لوگوں نے شیکسپیئر کو اڈیپٹ کیا ہے اور بہت مختلف اس میں کہانیاں لگا دی ہیں, یا صرف شیکسپیئر کا پلاٹ لے لیا ہے. اور ہم نے یہ چاہا کہ پورا شیکسپیئر, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باتیں شیکسپیئر اس زمانے میں کر رہا تھا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. اس وجہ سے ہم نے اس کو رکھا, جتنا قریب رکھ سکتے تھے اتنا ہی قریب رکھا شیکسپیئر کے.
یہ تھے محمود جمال, جنہوں نے شیکسپیئر کے ڈرامے میجر فار میجر کا اردو ترجمہ کر کے اردو فلم رحم پروڈیوس کی. فلم کے ڈائریکٹر ہیں احمد جمال. کچھ لمحے میسر آئے ہیں, دیکھیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ کیا کر رہی ہے. لیڈ کر رہی ہے, کوئی کسی کا زبردستی مذہب تبدیل نہیں کرا سکتا. یہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا بیان ہے جو انہوں نے ہولی کے موقع پر یا اس کے بعد پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کے لیے دیا ہے, جن کے لیے انہوں نے 50 کروڑ روپے دینے کا اعلان بھی کیا ہے. اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر آپ کو پتہ ہی ہوگا, کینیڈا کی نوجوان لڑکیوں میں خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان. اور دوسری خبر ہے, کیا کوئی عورت دوسری عورت کو ریپ کر سکتی ہے؟ اب تفصیل میں تو میں جانے ذرا, ہو سکے تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پہ پڑھ لیجیے. سربین اختتام کو پہنچا. اس کی ایڈیٹر تھی امبر خیری, پروڈیوسر خالد کرامت, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق, لندن سے رابن وارن. تو میں پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سربین سننے کا شکریہ. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان سے.
پاکستان کی قومی اسمبلی نے سوشل میڈیا پر توہین مذہب اور مقدس ہستیوں کے بارے میں توہین آمیز مواد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے اور اگزی ایجنسی کے تمام قبائل نے حکومت کی طرف سے ان کے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں کل سے شروع ہونے والی مردم شماری میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ نے دمشق کے مضافات میں 500,000 افراد کو پانی فراہم کرنے والی لائن کو جان بوجھ کر تباہ کرنے کا الزام شامی فضائیہ پر عائد کیا ہے, جبکہ شامی حکومت اس کام کا ذمہ باغیوں کے سر ڈالتی ہے. اور امریکہ کے شمال مشرقی ریاستوں میں لاکھوں امریکیوں کو شدید برفباری اور برفانی طوفان کا سامنا ہے. اس صورتحال کی وجہ سے قریباً 1,00,000 افراد بجلی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.